بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
سامعین ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد اربعین حسینی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ شریف، اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عراق میں عالمی اربعین مارچ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم میں شرکت کے لیے کروڑوں زائرین کربلا مولا پہنچ گئے۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت کا تاریخ ساز ایران کی شمولیت کو تاریخ ساز قرار دیتے ہوئے منصفانہ عالمی نظام کے قیام کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے جمعرات کی رات تک 3 کروڑ سے زائد زائرین کربلا مولا پہنچ چکے ہیں۔ عراقی ذرائع کے مطابق مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ رسول نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ عراقی شہری اور 50 لاکھ سے زائد غیر ملکی زائرین جمعرات کی رات تک کربلا مولا پہنچ چکے تھے اور ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 80 لاکھ زائرین اس وقت بھی ملین مارچ کی شکل میں مختلف شہروں سے کربلا مولا کی جانب رواں دواں ہیں، جو رات گئے یا سنیچر کی صبح تک شہر کربلا میں داخل ہو جائیں گے۔ کل عراق میں روزے اربعین ہے۔ شنگائی تعاون تنظیم کے 22 سربراہی اجلاس میں ایران کی مستقل رکنیت کا اعلان کر دیا گیا۔ ازبکستان کے صدر شوکت میر زیایوف کی صدارت میں ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے سمرقند اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران، روس، چین، ہندوستان، پاکستان، قزاقستان، کرغیزستان کے سربراہان مملکت اور مختلف علاقائی و عالمی تنظیموں کے مندوبین نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز ازبکستان کے صدر کی تقریر سے ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت کو تاریخ ساز قرار دیتے ہوئے منصفانہ عالمی نظام کے قیام کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا ہے. جمعہ کو ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ خطے کے ملکوں اور خاص طور سے اس تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون اور یکجہتی پیدا کرنا ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ کھلی بدماشی کے ذریعے اپنی خواہشات اور داخلی قوانین کو بین الاقوامی نظام اور دنیا کے آزاد و خود مختار ملکوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے تدارک کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کی یونی پولرزم پالیسی دنیا بھر کے ملکوں کی آزادانہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. صدر ابراہیم رئیسی نے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت کو تاریخ ساز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شنگھائی تعاون تنظیم، بریکس اور دیگر اہم ہم خیال ملکوں کے ساتھ مل کر منصفانہ عالمی نظام کے قیام میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے منصوبہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بہت ہی سوچ وچار کے ساتھ پائیدار منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن نتائج کا ایسی حالت میں سامنا کرنا پڑا ہے کہ کاربن کے اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. اجلاس سے خطاب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایجادات و اختراعات، اسٹاک کے تجربات، جدید میڈیکل سائنس اور روایتی ادویات کے شعبے میں رکن ملکوں کے درمیان اشتراک اور تعاون کے لیے دو ورکنگ گروپس بنائے جانے کی تجویز پیش کی. انہوں نے غذائی تحفظ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہندوستان تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور زیادہ تعاون کی حمایت کرتا ہے. مسٹر مودی نے کہا کہ عالمی وبا کرونا اور یوکرائن کے بحران نے گلوبل سپلائی چین میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں، جس سے دنیا کو توانائی اور خوراک کے بحران کا سامنا ہے. ہندوستان کے سینئر بی جے پی رہنما مختار عباس نقوی نے بیرونی حملہ وروں کے مجرمانہ اور فرقہ وارانہ گناہوں کا بوجھ مسلمانوں پر ڈالے جانے کی مخالفت کی ہے. سینئر بی جے پی رہنما اور سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے جمعہ کو لکھنؤ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقلیتی مورچے کے 3 روزہ تربیتی پروگرام کے اختتام پر کہا کہ اسلاموفوبیا کے پروپیگنڈے کو ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بیرونی حملہوروں کے کرمنل اور کمیونل ظالمانہ جرائم کے گناہوں کی کٹھڑی کو مسلمانوں کے سر کا بوجھ نہیں بننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہندوستان میں بقول ان کے اسلاموفوبیا کے جھوٹے اور من گھڑت موضوعات کا پروپیگنڈا کر کے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختار عباس نقوی نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے پچھلے 8.5 برس میں سماج کے سبھی طبقات کی سماجی، معاشی اور تعلیمی خود مختاری کے لیے انتھک کوشش کی ہے اور ترقی کو اعتماد میں بدلا ہے. سینئر بی جے پی رہنما نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر اسلاموفوبیا پھیلانے، فرقہ واریت کو ہوا دینے اور نفرت کی سیاست کے ذریعے ہندوستانی سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگاتی ہیں. ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ اس نے بی جے پی کی سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسی کے جواب میں ہی کینیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو یاترا شروع کی ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا 1 دن کے وقفے کے بعد جمعے کی صبح دوبارہ شروع ہوئی. ہندوستانی خبر رساں اداروں کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہزاروں افراد نے جمعرات کو 1 دن آرام کیا اور جمعے کی صبح ریاست کریالہ کے پولیا تھوڑو جنکشن سے 3000 700 کلومیٹر سے زیادہ طولانی پیدل مارچ دوبارہ شروع کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جمعے کو صبرا و شتیلہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی 40ویں برسی کے موقع پر ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسرائیل کی بنیادی دہشت گردی، نسل پرستی، جہریت، قتل و غارت گری اور عالمی قوانین کی پامالی پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل پرست جارے سیونی حکومت عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہفتے کے حزب اختلاف کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے یمن کے انصار اللہ عوامی تحریک کے ترجمان سے بیروت میں ملاقات و گفتگو کی ہے۔ الاحد نیوز ایجنسی کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ تحریک کے ترجمان محمد عبدالسلام نے، جو ایک وفد کی سربراہی میں لبنان پہنچے ہیں، جمعے کے روز سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علاقے کے سیاسی حالات، بالخصوص یمن کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر محمد عبدالسلام نے یمن کی زمینی صورتحال، جنگ بندی اور مستقبل کی منصوبوں کے بارے میں گفتگو کی۔ سید حسن نصر اللہ نے اس موقع پر یمن کے مظلوم اور ستم رسیدہ عوام کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یمن علاقے میں استقامتی محاذ کا مرکزی رکن رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یمن کا مسئلہ امریکی صدر کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ ہی یمن میں جنگ شروع کرنے والا ملک ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 25 جولائی کی اپنی تقریر میں سید حسن نصر اللہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ یمن میں لبنان کی مزاحمتی تحریک ثالث کا کردار ادا نہیں کرے گی، بلکہ حزب اللہ ہمیشہ یمنی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا۔
اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اربعین کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام کا۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلہ
رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فوت میں حسین عزیز فوت میں
آوازی سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. آج ہم اربعین امام حسین علیہ السلام کے فلسفے پر روشنی ڈالیں گے. پروگرام سے مستفیض ہونے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ
چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ
ہو گیا چہلوم کر چکی ماتم زندگی بھر ہے اب تو محرم تڑپنا چلیے پھوپھی ام وطن چلیے مدینہ
چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ
بن گئی قبریں نظر دلا دی اشکوں کی چادر سب کو اڑا دی
گئی قبریں نظر دلا دی اشکوں کی چادر سب کو اڑا دی
گھر چلو اب تو جی کھول کے رونا چلیے پھوپھی اما وطن چلیے مدینہ
چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ
1400 سال سے دلوں پر جس شخصیت کی حکومت ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین علیہ السلام سے منسوب ہر چیز نرالی اور ہر کام منفرد ہے. یہاں سے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی الہی اور ملکوتی شخصیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کا تذکرہ سکون کا باعث اور جن کا نام باعث رشد اور جن کی یاد دلوں کا چراغ ہے. دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی شخصیت زبان رسالت چوس چوس کر بنی ہو, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بنے, جس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خطبے کو چھوڑیں تو کبھی سجدے کو طول دیں اور حسین منی و انا من الحسین کہہ کر ایک روح دو قالب اور جدائی ناپذیر ہونے کا اعلان فرمائیں. یہ سوارے دوش رسالت حسین ابن علی علیہ السلام ہیں جو 1400 صدیوں سے دلوں اور فکروں پر حاکم ہیں. جو چیز ان سے منسوب ہو جائے الہی رنگ و بو اس میں آ جائے اور وہ چیز صبغۃ اللہ کا مشتاق بن جاتی ہے.
خشک صحرا میں جو برسا رخ شبیر کا نور آئینہ چشمے بیابان میں ہوا جلوے طور ذرے ذرے کی نگاہوں سے اندھیرے ہوئے دور منتظر جس کے تھے صدیوں سے ہوا اس کا ظہور لہلائے جو گلے تر چمنے زہرا کے لہلائے جو گلے تر چمنے زہرا کے بوسے جنت کی بہاروں نے لیے آ آ کے.
سامعین, حضرت امام حسین علیہ السلام کا عاشورہ بھی منفرد ہے تو آپ علیہ السلام کا چہلم بھی بے نظیر ہے. چہلوں میں امام حسین علیہ السلام دراس ظہور کی طرف حرکت ہے. چہلوں کے دن دنیا بھر سے کروڑوں عاشقان حسینی کربلا میں جمع ہو کر دراس زمانے کے حسین فرزند زہرا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اب تنہا نہیں چھوڑیں گے. چہلوم ظہور ہی کی ایک کڑی کا نام ہے, اسی لیے اماموں کی طرف سے چہلوم کو کربلا میں ہی منانے اور زندہ رکھنے کی تاکید ہوئی ہے تاکہ لوگ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ سفر اقدار دینی اور اقتدار دینی کا ایک حسین جلوہ ہے. یہ بات دوست دشمن سب پر آیا ہے کہ چہلوم میں امام حسین علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑا اجتماع ہے, لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی کو اس اجتماع میں شرکت کے لیے کوئی دعوت نامہ نہیں ملتا. اس کے باوجود پوری دنیا سے انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر امڑ آتا ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے عراقی عوام کی طرف سے ہر قسم کی سہولتوں کی فراہمی دنیاوی تمام محاسبات کو باطل قرار دیتی ہے. یہاں ظاہری امیروں کو غریب جی بھر کے کھلاتے ہیں, امیر کھانے والے اور غریب کھلانے والے ہیں.
اس سفر کی سعادت حاصل کرنے والے جانتے ہیں کہ خدمت خلق کی اس سے بہتر کوئی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی. درحقیقت یہ ایک طرف فیض حسین کی ایک تجلی ہے تو دوسری طرف تہذیب تشیع کا عملی نمونہ اور ایک جھلک ہے. چہلم دراصل تحریک کربلا کا رباں دواں ایک حصہ ہے. یہ شعور حسینی ہے جو ہر خوابیدہ شخص کے لیے بیداری کی نوید ہے اور ہر گمراہ انسان کے لیے راہ اور چراغ ہدایت ہے. چہلم یہ پیغام دنیا کو دیتا ہے کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے. اس جملے کی حقیقت تب کھلتی ہے جب ہم تاریخ کے آئینے میں کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا وہ واحد جنگ تھی جس میں تلوار ہار گئی, خون جیت گیا, یا دوسرے لفظوں میں شمشیر پر خون کو فتح حاصل ہوئی. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی اور بقا کا راز کربلا ہے. خدا تک جانے کا گر کربلا سے ملتا ہے.
کربلا نام سے مشتق ہے تیرے کرب و بلا, تجھ پہ تڑپی ہے بہت عطرتے محبوب خدا. شکر کر پھر بھی کرم تجھ پہ یہ سرور نے کیا, خاک کو تیری لہو دے کے کیا خاک شفا. تو نے اس رخ سے فضیلت یہ عجب پائی ہے, تو نے اس رخ سے فضیلت یہ عجب پائی ہے, تیرے ہاتھوں میں دو عالم کی مسیحائی ہے.
یہاں سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ عشق حسینی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہی عشق خدا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی نئی شان لیے ہوئے اہل عالم کو مکتب حسینی کا دیوانہ بنا رہا ہے. چہلم وہ الہی سفر ہے جو ظہور کی طرف لے کر جاتا ہے, اور ہر دن اور ہر لمحہ ہمیں ظہور سے قریب تر کر دیتا ہے. آج چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے اجتماع نے طاغوتی طاقتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں, اور یہی مقصد شہادت امام حسین ہے کہ ظالم ظلم کر کے خوشیاں نہ منائے بلکہ تلخ انجام سے بھی ڈرے. اربعین دنیا کو مقصد حسینی سے قریب کرنے کے لیے ایک پل ہے, اور حسین شناسی کا ایک مکمل باب ہے. اربعین دراصل تمام انسانیت کو شمع حسینی کے گرد یکجا کرنے اور محبت حسین کی وجہ سے ایک برابری اور اخوت کی فضا سے آشنا کرنے کا دن ہے.
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
سامعین, چہلوم صرف سال کے دنوں میں ایک دن نہیں بلکہ کروڑوں ذمہ دار انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں سال بھر مقصد عاشورہ اور تحریک عاشورہ کی تصویر نظر آتی ہے. 20 سفر المظفر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جگر پاروں اور ان کے اصحاب با وفا کے چہلوم کا ایک ایسا عظیم الشان دن ہے جس نے خون حسینی علیہ السلام سے حیات پائی, کیونکہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آپ کی قبر مطہر کے پاس سب سے پہلی مجلس برپا کی گئی اور آپ کے مقاصد کی تبلیغ کا ذریعہ قرار پائی. ائمہ علیہ السلام کی جانب سے تاکید کے ساتھ زیارت اربعین کے بے پناہ ترغیب ملتی ہے, اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے تو زیارت اربعین کو مومن کی علامات میں سے ایک قرار دیا اور فرماتے ہیں، مومن کی پانچ علامتیں ہیں: رات دن میں 51 رکعت نماز کا بجا لانا، زیارت اربعین کا پڑھنا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک پر سجدہ کرنا اور نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔
چہلو میں سید الشہدا کا ایک بے مثال جلوہ پیادہ روی اور مشی ہے، جسے الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ دشمن جو گزشتہ برسوں میں چہلو میں حسینی کے موقع پر ہزاروں کی تعداد کو دیکھنا برداشت نہ کر سکے، آج وہ اس سیلاب اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین کو دیکھ کر مات و مبہوت ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگرچہ پورے سال دشمنوں کی کوششیں رہتی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جائے اور چہلو میں سید الشہدا سے لوگوں کی توجہات کو ہٹایا جائے، لیکن ان کی ساری کوششوں کو چہلوم کا سیلاب بہا لے جاتا ہے، اور اس راستے میں عاشقان امام حسین علیہ السلام لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہوئے ہر قسم کے خطرے کو مول لیتے ہیں اور نہایت سرفرازی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے خود کو کربلا پہنچاتے ہیں۔ پیدل زیارت کے سلسلے میں مرحوم محدث شیخ حرے عاملی نے وسائل الشیعہ میں ایک مستقل باب تحریر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے نکلے تو خداوند متعال اس کے ہر ایک قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت خداوند متعال اسے صالحین میں قرار دیتا ہے، اور جب زیارت کر کے لوٹتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے قریب آ کر آواز دیتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، خدا تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے کاموں کو نئے سرے سے انجام دو، یعنی تم پاک و صاف ہو گئے ہو اور تمہارے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔
سامعین، چہلوم کا فلسفہ یہ ہے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہ چیز کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ واقعہ بہت سے دوسرے واقعات کی طرح فراموشی کے حوالے کر دیا جاتا، جیسا کہ بنی امیہ کا خیال خام یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کو کربلا کی تپتی ریت پر قتل کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور آئندہ نسلوں کو معلوم ہی نہ ہو پائے کہ کربلا میں کیا رونما ہوا، تو ایسی صورت میں عالم اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کیا کوئی فائدہ ہوتا؟ کیا اس واقعے کی تاریخ میں آئندہ نسلوں کے لیے کوئی تاثیر ہوتی؟ اگر اس زمانے کے لوگ اور ان کے بعد آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھ پاتی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، تو کیا انسانی ہدایت اور انسانی بیداری کے لیے اس کا کوئی کردار ہوتا؟ ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اس واقعے کی کوئی تاثیر نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننے کے کچھ دن بعد ہی جابر بن عبداللہ انصاری نے کربلا کا سفر شروع کیا۔ یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور صفاق افراد نے بھی ان کو اس سفر سے نہیں روکا۔ جابر کے ساتھ اس سفر میں ان کے شاگرد عطیہ اوفی بھی تھے۔ شیخ طوسی نے جابر کو امام حسین علیہ السلام کا پہلا زائر قرار دیا ہے، جو 20 سفر المظفر 61 ہجری قمری کو کربلا میں وارد ہوئے۔
طبری اپنی سند کے ساتھ عطیہ اوفی سے نقل کرتا ہے کہ عطیہ اوفی نے کہا، ہم جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے کوفے سے نکلے۔ جب ہم کربلا پہنچے تو جابر فرات کے ساحل کے قریب گئے اور غسل انجام دیا، اور پھر ایک تھیلی سے خوشبو نکالی اور اپنے آپ کو اس خوشبو سے معطر کیا اور ذکر الہی کرتے ہوئے قدم اٹھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب پہنچ گئے۔ جناب جابر کیونکہ نابینا تھے، اس لیے جب ہم نزدیک پہنچے تو جابر نے کہا، میرا ہاتھ قبر حسین پر رکھو۔ میں نے جابر کے ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھا، وہ قبر حسین ابن علی پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب میں نے ان کے اوپر پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آئے۔ انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے یا حسین کہہ کر آواز دی اور کہا، کیا دوست دوست کو جواب نہیں دیتا؟ پھر جابر خود جواب دیتے ہیں۔ آپ کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے سر مقدس کو جسم سے جدا کر دیا گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور آپ ایسے کیوں نہ ہوں، کیونکہ خدا کے رسول نے اپنے دست مبارک سے آپ کو غذا دی ہے اور نیک لوگوں نے آپ کی پرورش اور تربیت کی ہے۔ آپ نے ایک پاک اور بہترین زندگی اور بہترین موت حاصل کی ہے۔ اگرچہ مومنین آپ کی شہادت سے محزون اور نالاں کنا ہیں، خدا کی رضایت اور سلام شامل حال ہو اے فرزند رسول خدا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسی شہادت نصیب ہوئی جو یحییٰ بن زکریہ کو نصیب ہوئی تھی۔
اس کے بعد جابر نے سید الشہداء علیہ السلام کے اطراف میں موجود قبروں کی طرف دیکھا اور کہا، سلام ہو آپ لوگوں پر اے پاکیزہ ہستیاں، کہ آپ لوگوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا اور ملحدوں کے ساتھ جہاد کیا اور خدا کی اتنی عبادت کی کہ یقین کے مرحلے تک پہنچ گئے۔ قسم اس ذات کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت پر مبعوث کیا، ہم بھی آپ لوگوں کے اس عمل میں شریک ہیں۔ عطیہ کہتے ہیں، میں نے جابر سے پوچھا ہم کس طرح ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے کوئی بھی کام انجام نہیں دیا ہے، نہ ہم نے تلوار ہاتھوں میں لیا ہے، نہ ہم نے کسی سے جنگ کی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کیا گیا ہے، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی شریک حیات بیوہ ہو گئی ہیں۔ جابر نے مجھے جواب دیا، اے عطیہ، میں نے اپنے محبوب رسول خدا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی گروہ کو چاہتا ہے تو وہ اس گروہ کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو بھی کسی گروہ کے عمل سے راضی ہو تو وہ بھی اس گروہ کے اعمال میں شریک ہے۔ اس ہستی کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے کہ میرا اور دوسرے چاہنے والوں کا ارادہ بھی وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کا تھا۔ پھر اس کے بعد جابر نے کہا، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کوفے کی طرف لے چلو۔
جابر کوفے کی طرف جاتے ہوئے کہتے ہیں، اے عطیہ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وصیت کروں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سفر کے بعد میں تم سے دوبارہ ملوں گا۔ اے عطیہ، آل محمد کے چاہنے والوں سے محبت کرو جب تک کہ وہ آل محمد سے محبت اور دوستی کریں، اسی طرح آل محمد کے دشمنوں سے عداوت کرو جب تک کہ وہ آل محمد سے دشمنی کریں، اگرچہ وہ دن کو روزے رکھتے ہوں اور رات کو شب بیداری میں ہی کیوں نہ گزارتے ہوں۔ حرم کو زندان شام سے رہائی ملی اور اہل محمد کو مدینے جانے کا موقع میسر آیا، اور یہ قافلہ جب اس مقام پر پہنچا جو دو راہ تھا، ایک راستہ مدینے کو اور دوسرا کربلا کی جانب جاتا تھا، تو بی بی زینب نے اپنے رہبر اور وقت کے امام سے فرمایا کہ ہمیں کربلا کی طرف لے چلو تاکہ شہداء کی قبروں کی زیارت کر سکیں۔ اور یہ وہ قافلہ تھا جس کو واقعہ کربلا کے بعد شہداء کربلا کی قبروں کی پہلی بار زیارت نصیب ہوئی۔ شریکت الحسین کے حسب حکم کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جب سرزمین کربلا پر اہل حرم کا ورود ہوا، جہاں آل رسول کے گھر برباد ہوئے تھے اور جہاں گلستان زہرا تاراج ہوا تھا، ان درد کی ستائی بیویوں کو روز عاشور کتنا یاد آیا ہوگا۔
جب اربعین کو آئے حرم قتل گاہ میں، تاریک آسمان و زمین تھی نگاہ میں، پنہاں تھا شکل کعبہ لباس سیاہ میں، گیسو کھلے تھے سوگے شہید الہ میں، روئی جو شاہزادیاں منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، لاش حسین رہ گئی بس کانپ کانپ کے، حاضر تھی روح فاطمہ جو قبر کے قریب، رو کر زبان حال سے بولی وہ دل حزین، زہرا کے نازنی سے خبردار اے زمین، آزاں ہیں چاک چاک اذیت نہ ہو کہیں، اب حشر تک ہوئی تیری مہمان فاطمہ، اب حشر تک ہوئی تیری مہمان فاطمہ، اے قبر تیری خاک کے قربان فاطمہ۔
یار امام زمانہ، 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 سردار فاطمہ زہرا بقی سے
کیا زینب وہ دن بھلا سکتی ہیں جب اسی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، جب ایک ہی دن میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، جب 70 قدم کے فاصلے سے بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، جب گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کیا گیا، جب خیمے جلائے گئے، جب بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں۔ آخر زینب اب جب کربلا دوبارہ آئی ہیں تو کیسے نہ اس کی نگاہوں میں وہ سارے دردناک منظر گھوم جائیں۔ کل جب زینب کربلا میں تھی تو اس کے رونے پر پابندی تھی، اور آج جب بھائی کا چہلم کرنے کربلا کے میدان میں آئی ہے اور رونے پر پابندی بھی نہیں ہے، تو تصور شرط ہے کہ زینب اور دیگر بیویوں اور بچوں نے کس قدر گریہ زاری کیا ہوگا، کس انداز سے ماتم کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی۔ ام لیلہ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو، ام رباب نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو، اور دیگر بیویوں نے اپنے اقربا کو یاد کر کے کس دردناک انداز اور لہجے میں نوحہ پڑا ہوگا کہ جن کو سن کر پتھر کا کلیجہ بھی پھٹ جائے اور شدت غم سے دل پارا پارا ہو جائے۔ ایک طرف شام سے اسیران آل محمد علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے، تو دوسری طرف مدینے سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اسی وقت کربلا میں وارد ہوئے۔ دونوں سوگوار اور ماتم دار قافلے ایک ہی وقت میں زمین کربلا میں وارد ہوئے۔ رونے کی گھڑی تھی اور ماتم کا دن تھا، نوحوں اور فریادوں سے میدان کربلا گونج رہا تھا۔ اہل حرم اور زائرین امام حسین علیہ السلام کی چیخوں اور نالہ و فریاد سے زمین کربلا ہل رہی تھی اور زمین کانپ رہی تھی۔ فضا سوگوار تھی اور کربلا اشک بار تھی۔ جو ہی سیدانیاں محملوں سے اتری، منہ پر تماچے، آنکھوں پہ آنسو اور زبان پر مرثیے تھے۔ ایک طرف سے امام چاروں اور سیدانیہ، تو دوسری طرف سے جناب جابر انصاری، سب مل کر گریہ زاری اور نوحہ و ماتم میں مصروف ہو۔ جناب جابر نے سید سجاد کو پرسہ دیا، زینب نے بھائی کی قبر کو دیکھا تو اونٹ سے خود کو قبر پر گرا دیا اور کہنے لگی،
دکھیا بہن کی آپ نے بھیا نہ لی خبر، بھیا ہمیں پھرایا ہے شہروں میں ننگ سر، رکھتے تھے ہر ستم کو روا ہم پہ اہل شر، بے وارثوں پہ ڈالتے تھے قہر کی نظر، زندہ ستم اٹھانے کو یہ خستہ تن رہی، زندہ ستم اٹھانے کو یہ خستہ تن رہی، زندانے تنگ و تار میں بھیا بہن رہی، بھیا تیرے فراق میں تھی نیم جاں بہن، مدت کے بعد آ کے ملے ہوش ہے زمن، دن رات یاد کرتی تھی بھیا یہ خستہ تن، قرباں سر بریدہ کے یہ کشتہ محن، مستر بہن کے دل کو تسلی تو دیجئے، مستر بہن کے دل کو تسلی تو دیجئے، ماں جائے کچھ تو حال بیان اپنا کیجئے۔
سبھی وارثوں اور زائروں نے عزیزوں اور شہیدوں کی قبروں کے پاس بیٹھ کر خوب اور دل کھول کر گریاؤ ماتم کیا اور ایک دوسرے کو پرسہ دیا۔ آس پاس کی بستیوں میں بنی اسد کی عورتوں نے جب سنا کہ خواہر حسین زینب اور حسین کے بیٹے امام سجاد اور اسیرہ نے کوفہ و شام واپس کربلا آ چکے ہیں اور شہیدہ نے کربلا کی صف ماتم بچھائی ہے، تو عورتیں سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم اور تمام مستورات کو پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ بنی اسد کی یہ عورتیں 12 محرم کو بے گور و کفن لاشوں کو دفنانے کے وقت بھی ماتم لباس میں آئی تھیں، اب ان اسیروں کے کربلا میں ورود کے وقت بھی ماتم لباس میں گریا و بکا کرتی ہوئی سر پیٹتی ہوئی تعزیت ادا کرنے کے لیے آئیں۔ 3 دن اہل بیت رسول کربلا میں مقیم رہے اور برابر گریا و ماتم ہوتا رہا، ہر بی بی قبور مطہرہ پر دل کھول کر روئی۔ 3 دن قیام کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ساربان قافلہ نے سفر کی تیاری کی، اس دن بی بیوں نے قبروں کی آخری بار زیارت کی اور الوداع کہا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو یوں ودا کیا،
اے کربلا کے سید و سردار الوداع، نور نگاہ احمد مختار الوداع، ہم بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، دکھیا بہن کے مونس و غمخار الوداع، تڑپا رہا بدن کو یہ درد فراق ہے، تڑپا رہا بدن کو یہ درد فراق ہے، بھیا لحد کو چھوڑنا زینب کو شاق ہے۔
سادات کربلا، سادات کربلا، چہلوں کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں،
کربلا چشم تر
پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.